ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں, پھر وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. یہ اس کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے. تورات اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے؟ بس تم اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ہماری ناقص جانے اگر پاک بھی ہو جائے تو ان کی کیا حیثیت ہے, ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری کیا قیمت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم سے اتنی بڑی قیمت کے بدلے خرید لیا ہے, اتنا بڑا سودا. اس میں مومن اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق کو ایک تجارت کی صورت میں بیان کیا گیا ہے. یہ ایک سودا ہے جس میں خریدار ہے اللہ اور بیچنے والا ہے مومن, اور قیمت ہے جنت. جب اللہ نے آپ کی جانوں کی قیمت جنت مقرر فرمائی ہے تو انہیں کسی اور چیز کے بدلے مت بیچیں, جنت سے کم کسی چیز کا سودا نہ کریں. بات یہ کہ جان بھی اللہ نے دیا, مال بھی اللہ نے دیا, لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اپنی ہی دی ہوئی چیز کو ہم سے خرید رہا ہے تاکہ ہمیں جنت دے سکے. تو اس کے لیے جان اور مال کہاں لگائیں؟ اللہ کی راہ میں, تعلیم و تربیت کے کام میں, رفاہ عامہ کے کاموں میں. اپنا وقت بھی صرف اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھر کے لیے نہیں لگائیں, دین کے فائدے کے لیے بھی لگائیں, لوگوں کے فائدے کے لیے بھی. اور جان دینے کا مطلب یہاں صرف میدان جنگ میں شہید ہونا نہیں ہے, بلکہ ہر لمحے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کرنا ہے. یہ بھی ایک موت ہوتی, یعنی من مارنا جس کو کہتے ہیں. جب دل کسی حرام کام کو چاہے یا من چاہے تو انسان من مار دے کہ نہیں, اللہ کی مرضی نہیں ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں, اور اس سودے پر خوش بھی ہو, کیونکہ یہ دونوں چیزیں فانی ہیں, جان بھی مال بھی دونوں جانے والے ہیں. تو اس سے پہلے کہ چلے جائیں کیا کریں, کہاں لگا دیں؟ جنت کے بدلے بیچ ڈالیں. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ نے تجھ سے خرید و فروخت کی اور دونوں سودوں کا فائدہ تیرے ہی لیے کر دیا. قتادہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو قیمت دی اور بہت زیادہ دی. جو چیز اللہ نے لی ہے وہ بہت تھوڑی ہے, لیکن جو دی ہے وہ تو بہت بڑی ہے, قیمت بہت بڑی ہے. اللہ نے ہمیں دنیا دی اور کچھ دنیا دے کر جنت دینا چاہتا ہے. اور یہ وعدہ صرف قرآن میں نہیں, تین بکس کا ریفرنس ہے, تورات انجیل قرآن کا, ود ریفرنس بات کی جا رہی ہے کہ تم میری مانو میں تمہیں ابدی کامیابی دوں گا. اور یہ سودا ایک مومن کی زندگی کا پرپز آف لائف واضح کرتا ہے. مجھے اپنی وہ اسٹوڈنٹ یاد ہے جب لوگ انہیں کہتے تھے کہ یہ تم کیا سارا وقت الہدا میں ہی رہتی ہو, ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا, اس نے کہا ہم بکے ہوئے لوگ ہیں, ہم نے اپنا آپ بیچا ہوا ہے, ہمیں کوئی غم نہیں. اور وجہ یہ تھی کہ ان کے والدین نے کہا تھا کہ جب تک شادی نہیں ہوتی آپ بے شک رہو, جو خدمت کرنی کرو. تو جب مقصد واضح ہوتا ہے نا تو پھر لوگوں کی باتیں بھی اثر نہیں کرتی, اور اگر مقصد واضح نہ ہو تو چھوٹی سی بات انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. کون ہے یہ لوگ, کیا کرتے ہیں یہ, اپنی جانوں سے مال سے کیا کام لیتے ہیں؟ التائبون, العابدون, الحامدون, السائحون, الراکعون, الساجدون, الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ توبہ کرنے والے ہیں اپنے پچھلے گناہوں پر, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, عبادت کرنے والے ہیں, حمد کرنے والے ہیں, اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں, روزہ رکھنے والے ہیں یا سیاحت کرنے والے, دونوں معنی کیے جاتے ہیں, رکوع کرنے والے ہیں, سجدے کرنے والے ہیں, نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں, اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دی. اپنے اندر دیکھیے یہ سارے کام ہیں, اگر ہیں تو سمجھے جانے بیچی ہوئی ہیں. پھر نو صفات بیان کی گئی ہیں یہاں, اور ان میں خوبصورت توازن ہے. پہلی چھ صفات کا تعلق ذاتی اصلاح سے ہے, انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق, اور اگلی دو صفات کا تعلق انسان کا معاشرے کے ساتھ ہے, اور آخری صفت حدود کی حفاظت سارے کام کو ڈسپلن کرنے کے لیے ہے کہ ہر چیز کی حدود اللہ نے مقرر کی ہے, ان کے اندر رہ کے یہ کام کرنے ہیں. صرف عابد یا ساجد بن کے کونے میں نہیں بیٹھ رہنا، بلکہ باہر نکل کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، یعنی دین کی خدمت کا کام بھی کرنا ہے، اور پھر اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی ہے، متحرک انسان بننا ہے، ایکٹیو انسان. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. کوئی خاص انعام نہیں بتایا، خوشخبری دے دی، اور جب اللہ کی طرف سے خوشخبری آ جائے تو پھر کیا باقی بچا. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اس نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ سے بخشش مانگے اگرچہ وہ ان کے قرابت داری کیوں نہ ہو، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ یہ جہنم کے ساتھی ہیں. دیکھیے، انسانی ہمدردی الگ چیز ہے، دعائے مغفرت الگ چیز ہے. انسانی ہمدردی کیا کہ انسان اپنے نان مسلم رشتہ داروں پڑوسیوں سے ان کی زندگی میں بہت اچھا سلوک کرے، ان کی خدمت کرے اور ان کی ہدایت کی دعا بھی کرے، لیکن جب وہ فوت ہو جائیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس بندے نے تیرا انکار کیا تھا لہٰذا آپ اس کو معاف کر دیں. بھائی انہوں نے تو اللہ کو مانا ہی نہیں، تو وہ اللہ سے معافی کس بات کی مانگ رہے؟ ٹھیک ہے نا. اب مثلاً کوئی کہے کہ آپ میری ماں ہی نہیں، اپنی ماں کو کہے میں مانتی نہیں آپ میری ماں ہیں اور آپ مجھے معاف کر دیں، تو اس میں کنٹرڈکشن ہے. تو جب تک کوئی شخص زندہ ہے اس کے لیے دعائیں کریں، لیکن جب وہ اپنی ضد پہ چلا جائے تو پھر دعا نہیں کر سکتے. اور آج کل لوگ کہتے ہیں نا، سب لوگ اچھے ہیں بس سبھی جنت میں جائیں گے. جنت کا فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا کہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، یہ تو پھر اس کا فیصلہ ہے جو بھی کوئی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی منع کر دیا ہے. ہم نان مسلمز کی ان کی دنیاوی خدمات پر، ان کے اچھے کاموں پر ان کی تعریف کر سکتے ہیں، ہمیں جس نے بلب بنایا، جس نے بجلی ایجاد کی اور اس طرح کے، تو ان کاموں پر ہم تعریف کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. لیکن مرنے کے بعد مغفرت کا معاملہ صرف اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش رہا ہے اس کو بھی، تو پھر کسی کو ایمان لانے کی ضرورت ہی کیا ہے. اور پھر اس میں اسلام کا جو وہ ایک نظریہ نا، البلا والبرا، کہ اللہ کے دوستوں سے دوستی، یعنی ان کے لیے آپ دعائے مغفرت وغیرہ کر سکتے ہیں، اور جو اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں ان سے آپ دوستی نہیں کر سکتے، اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ خون کے رشتے ہی کیوں نہ ہو. وما کان استغفار ابراہیم علی ابی، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا محض ایک وعدے کی بنا پر تھا جو اس نے اس سے کر لیا تھا، پھر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. بے شک ابراہیم یقیناً بہت آہوزاری کرنے والا، بہت بردبار تھا. یہاں ایک سوال پیدا ہوا نا کہ اگر مشرکین کے لیے دعا نہیں کر سکتے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کیوں دعا کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے کہ لا استغفرن لک، میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا بخشش کی، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، انہیں پتہ چل، تو پھر انہوں نے اس سے تبرع منہ. اور ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں، اواہ اور حلیم، اللہ کے سامنے بہت گڑگڑانے والا اور دوسروں کے لیے تڑپنے والا. اپنے اندر جائزہ لیں کہ ہمارے اندر یہ صفت ہے. حلیم غصہ کرنے والے نہیں تھے، بلکہ لوگوں کی سختیاں برداشت کر لیتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا. اللہ کے دوستوں میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں، اواہ ہوتے ہیں، حلیم ہوتے ہیں. اور اس کے اور معنی بھی کیا گیا کہ بکثرت توبہ کرنے والے، آہیں بھرنے والے، بندوں پہ شفقت اور مہربانی کرنے والے. اور ایک اور بڑی بات یہ کہ اتنے نرم دل، اتنے آہیں بھرنے والے، جب اللہ کا حکم آیا سر تسلیم خم کر دیا. اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ کے لیے وفاداری یہ کوئی سیکھے تو ابراہیم علیہ السلام سے. وما کان اللہ لیضل قوما، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد بھٹکا دے، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح نہ کر دے جن سے وہ بچیں. بے شک اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے عدل، جسٹس اور اس کی رحمت کا ایک عظیم شان ضابطہ بیان کری ہے یہ آیت، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں پکڑتا جب تک اسے واضح طور پر بتا نہ دے. یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کسی کو ہدایت دینے کے بعد پھر سزا دے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کر لیا جس کی ممانعت کا حکم ہی نہیں بھی آیا. اور دنیا کا بھی یہی اصول ہے نا، یعنی کہ قانون واضح کرنے کے بعد پھر کوئی ایکسکیوز نہیں رہتا. اور اگر کوئی قانون بنا ہی نہیں ابھی، تو پھر اس کو پکڑ سکتا ہے؟ ابھی کوئی قانون آیا ہی نہیں اور لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بڑا رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اندھیرے میں بھی نہیں رکھا. خود بھی علیم ہے اور لوگوں کو بھی علم پہنچایا ہے. اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. ہم یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. جب اللہ نے بتا دیا تو پھر پتہ کرنا آپ کا کام ہے. لا کی اگنورنس جو ایکسکیوز نہیں ہوتی. ہاں بنا نہیں آیا نہیں وہ ایک الگ بات ہے. ان اللہ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت, وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے, اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی مددگار. یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے کہ ہر چیز اسی کی ہے, زندگی موت کا مالک وہی ہے. اور اتنی بڑی بات کہہ دی گئی آخری والی, وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار. آج کے دور میں ڈپریشن ہو یا انزائٹی ہو, ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انسانوں اور دنیاوی سہاروں پر بہت بھروسہ کر لیا. جب وہ سہارے ٹوٹتے ہیں تو انسان بکھر جاتا ہے. تو یہ آیت مومن کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے کہ جب وہ میرا ولی اور نصیر ہے تو مجھے فکر کس بات کی. مجھے اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے, باقی سارے کام اللہ کے ہیں. دوستی اور مدد اللہ کی طرف سے آئے گی. یعنی اصل میں یہ آپ شاید سمجھ نہ پا رہے کیونکہ یہاں سب مسلمان ہیں آپس میں الحمدللہ, ایک دوسرے کے مددگار اور انصار. اور مسلمان جب مسلمان ہوئے تھے نا مکہ میں تو کیا ہوا تھا, ایک بھائی مسلمان ہے تو دوسرا نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے شاید 10 تھے یا کتنے, ان میں سے کچھ مسلمان ہوئے تو کچھ نہیں ہوئے تھے. اسی طرح گھر گھر میں یہ سلسلہ تھا. اب وہ ظاہر ہے گھر والوں کی رشتے داریاں, تعلقات, خاندان, اس میں کوئی ایمان والا کوئی نہیں ہے, کوئی فوت ہو رہا ہے تو دعا نہیں کر سکتے, تو ایک عجیب سی بے چینی تھی. اور پھر یہ کہ وہ دشمن بھی بن گئے تھے اپنے ہی خلاف. ابو لہب کو دیکھیں آپ, جب کہیں بھی اتنی شدید مخالفت ہو جائے اور لوگ توڑیں آپ کو, تو پھر یہ آیت یاد رکھیں, وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اصل مدد اور دوستی اور تعلق اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے. ہماری جب لوگوں سے ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہیں اور وہ غریب پورا نہیں کر سکتے تو پھر ہم خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچائیں. پھر یہ بھی کہ جب یہ یقین ہو جائے نا کہ ساری بادشاہت اللہ کی ہے, زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے اور وہی میرا سچا دوست ہے, تو انسان کے لیے صراط مستقیم پہ چلنا اور جان و مال کا سودا کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. یقیناً اللہ نبی پر مہربان ہوا اور ان مہاجرین و انصار پر بھی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی, باوجود اس کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو جاتے, پھر وہ ان پر مہربان ہوا, بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. آزمائش کی گھڑی میں اللہ کی بے پناہ رحمت کی مثال ہے یہ. یعنی جب کوئی شخص تنگی میں تکلیف میں ثابت قدم رہتا ہے تو پھر اللہ ایسے لوگوں پر مہربان ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی انسان آزمائش کے وقت پیچھے نہ ہٹے. یہاں صحابہ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے. یہاں توبہ سے مراد ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو سکون دیا, ان کے وسوسوں کو معاف کیا, انہیں دین پر استقامت دی, کیونکہ اللہ اندر دیکھتا ہے نا, دل دیکھتا ہے, نیت دیکھتا ہے. اچھا آپ نے غور کیا کہ کتنی دفعہ نیتوں کی بات ہوئی ہے, ہر دوسری آیت میں, ہر تھوڑی دیر بعد. اندر سے تم کیا ہو یہ اصل چیز ہے. اور پھر یہاں مہاجرین اور انصار کا ذکر کٹھے آیا. یاد رکھیے بڑے کاموں کے لیے, بڑے پروجیکٹس کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بننا بڑا ضروری ہوتا ہے, مل کے کام کرنا ضروری ہوتا ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. اور ان تینوں پر بھی مہربان ہوا جو پیچھے رہ گئے تھے, یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی اور ان پر ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئیں, اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں مگر اسی کی طرف, پھر وہ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ توبہ کریں, بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں ان تین لوگوں کا ذکر ہے جو محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے جنگ تبوک سے. کبھی کبھی انسان گناہ کرنے کے بعد ضمیر کی ایسی ملامت کا شکار ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر رونق اس کو بیکار لگنے لگتی ہے, کیونکہ یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا, یہ اس کو پوری کائنات سے الگ کر دیتا ہے اور ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں. ضاقت علیہم انفسہم, یعنی یہ ڈپریشن اور پریشانی کی وہ کیفیت ہے جب انسان کو اپنے وجود سے وحشت ہونے لگتی ہے. اور یہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے, یہ بھی ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو گناہ پر اتنی وحشت ہو. تو یہ بے سکونی دراصل اللہ کی طرف سے آتی ہے ایک بلاوے کے طور پر کہ واپس آ جاؤ. واپس آؤ، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں. تو یہ اس واقعے کا سب سے اہم موڑ ہے. جب ان صحابہ کو یہ احساس ہوا کہ نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ برادری، نہ زمین کا کوئی گوشہ، اللہ کی پکڑ سے بچنے کا واحد راستہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے. ہم اپنی اکثر پریشانیوں میں حل بندوں سے ڈھونڈتے ہیں، پیسوں اور عہدوں میں ڈھونڈتے ہیں. آیت سکھاتی ہے جب اللہ ناراض ہونا تو کوئی کائنات کی طاقت آپ کو سکون نہیں دے سکتی. حل یہ ہے کہ صرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں. تم بتاب علیہم لیتوبو، پھر اللہ خود ہی توفیق بھی دیتا ہے توبہ کی تاکہ وہ توبہ کریں. ان صحابہ نے کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنایا جیسے منافقین نے بنایا تھا، سچ بولا. جیسے کعب بن مالک نے کہا، میں تندرست تھا، سواری تھی، بس سستی ہو گئی. آخر غلطی کے اعتراف کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی. بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ جب دین پر مشکل وقت ہو، جب تکلیف دہ حالات ہوں، اس وقت خیر کے کاموں میں پیچھے رہنا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور سستی انسان کے خیر کے بڑے کاموں سے روکنے کا سبب بن جاتی ہے. اور پھر یہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی اصلاح کے لیے کسی پہ سختی کرنا یا اس سے دوری اختیار کرنا یہ بھی فائدہ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے، سارے مدینہ والوں نے ان سے 50 دن بائیکاٹ کیا تھا.
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أن أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ رہو، ان سے الگ ہو کر تنہا راستہ اختیار نہ کرو ورنہ شیطان تمہیں اکیلا پا کر قابو کر لے گا. تقویٰ کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور سچوں کا ساتھ یعنی صرف سچ بولو کافی نہیں بلکہ سچوں کے ساتھ رہو، اس میں گہری نفسیات ہے، کیونکہ انسان جس کی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے. اگر آپ کے دوست سچے ہیں، امانت دار ہیں، دیندار ہیں، تو آپ کے لیے سچ بولنا، نیکی کرنا آسان ہوگا. اگر آپ ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو جھوٹ، دھوکے اور غیبت کے عادی ہیں، تو آپ چاہ کے بھی خود کو نہیں بچا سکتے. اللہ ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے. سخت بیزاری ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس بیٹھ کے جن کا صرف کام لوگوں کو ڈسکس کرنا اور بغیر وجہ کے لوگوں کی غیبت کرنا، الزام تراشی، جھوٹی باتیں، فضول باتیں، حسد پر مبنی باتیں. اور ایک بات یاد رکھیے، آج کل دوستی صرف جسمانی نہیں، ڈیجیٹل بھی ہے. ہم بہت سے قریب والوں سے دور ہیں اور بہت سے دور والوں سے قریب ہیں. خود فیصلہ کیجئے کس کے قریب ہیں اور کس سے دور ہیں. کونوا مع الصادقین، یہ کرائیٹیریا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں سے دوستی کرو، کھڑے لوگوں سے. یہ نہ دیکھیں کون کتنا طاقتور یا مالدار ہے، یہ دیکھیں وہ سچا کتنا ہے. دوستی میں یہ معیار بنائیں. اور سچائی کے تین درجات ہوتے ہیں، زبان کا سچا، عمل کا سچا، جو کہے وہ کر کے دکھائے، اور نیت کا سچا، دکھاوے کے لیے نہ کام کرتا ہو. اور ایمان لانے کے بعد دو چیزیں انسان کے کردار کو مضبوط کرتی ہیں، ایک اندر کا تقویٰ اور دوسرے بیرونی ماحول. لہذا بچوں کی تربیت کے لیے دو باتیں دوں گی بس آپ کو، اگر اس پہ عمل کر لیں تو خیر ہی خیر ہے. نمبر ایک، ان کو اللہ کا ڈر دیں کہ دیکھو بچوں، اللہ دیکھتا ہے، میں ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں ہوں. جو کرو، سکول جا رہے ہو، انٹرنیٹ پہ ہو، کہیں بھی ہو، بس اللہ سے ڈرو. اور دوسرے، ان کے دوستوں پہ چیک رکھ، دوست اچھے بناؤ، بری دوستی سے ہر صورت بچائیں، ہر صورت، چاہے آپ کو وہ شہر اور گھر اور جگہ کیوں نہ چھوڑنی پڑے اگر بچے کسی ایسی دوستی میں مبتلا ہو گئے. یہ دو چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو سمجھے کہ پار لگ گئے. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ. اہل مدینہ اور ان کے آس پاس رہنے والے بدویوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ مناسب تھا کہ یہ آپ کی جان سے بے پرواہ ہو کر اپنی جانوں کو عزیز رکھیں. یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کے راستے میں کوئی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک نہیں پہنچتی، اور نہ وہ کسی ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جو کفار کو غصہ دلائے، اور نہ دشمن کے مقابلے میں وہ کوئی چیز حاصل کرتے ہیں مگر یہ کہ ان کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے. بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یاد رکھیے، دین کی خاطر کی جانے والی جد و جہد، مشقت اور قربانی کی قدر و قیمت ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. ہر تکلیف ایک نیک عمل کہلاتا ہے. اللہ کی خاطر کوئی بھی جو تکلیف آپ اٹھاتے ہیں وہ نیکی شمار ہوتی ہے. پیاس جو لگتی ہے وہ بھی عمل صالح ہے، یعنی دین کی خدمت اور تبلیغ میں، یا تھکاوٹ ہو جاتی ہے نیک کام کرتے کرتے جسم چور ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کو سخت بھوک ستاتی ہے، سب اجر ہے، اجر ہی اجر، عمل صالح، اور اللہ کے راستے میں لگے زخم پر بھی اجر ہے، اور پھر تمہارا کوئی ایسا کام کرنا جس سے دین کے دشمنوں کو غصہ آئے وہ بھی تمہارے لیے نیکی ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا ان کو آپ کی نیکی ذرا نہیں بھاتی، وہ غصہ کرتے ہیں، وہ بھی نیکی ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ایسے نیکوکاروں کا اجر اللہ نہیں ضائع کرے گا، اللہ قدردان ہے۔ آپ دین کے لیے کچھ کر کے تو دیکھو، ولا ينفقون نفقۃ، اور جو بھی چھوٹی بڑی چیز وہ خرچ کرتے ہیں اور جو وادی بھی وہ پار کرتے ہیں ان کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ انہیں ان بہترین اعمال کا بدلہ عطا کرے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جسمانی مشقت کے بعد مالی قربانی کا ذکر ہے، بھوک پیاس تھکن کے بعد مالی قربانی اور سفر کی قدر و قیمت بیان کی گئی۔ نفقہ صغیرہ، جیسے کسی مسکین کو ایک کھجور آپ دے دیتے ہیں، کسی طالب علم کو ایک قلم خرید کے دے دیتے ہیں، کسی فلاحی کام میں آپ کچھ حصہ ڈال دیتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، رمضان راشن وغیرہ۔ اور نفقہ کبیرہ، جیسے کوئی ہسپتال بنوا دیتے ہیں، کوئی مدرسہ درسگاہ بنواتے ہیں، کسی بڑی دینی مہم کو، کسی بڑے پروگرام کو آپ سپانسر کر دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اگر ایک غریب آدمی اس میں اپنی تھوڑی آمدنی میں سے 10 روپے دیتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی قیمتی ہے وہ انسان جتنا امیر آدمی لاکھوں دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی سے چھوٹی ٹرانزیکشن کو نوٹ کرتے ہیں، صرف بینک والے ہی نہیں، کہیں اور بھی سب کچھ تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ ولا یقطعون وادیاً، کوئی وادی جو آپ پار کرتے ہیں، سفر کر کے جاتے ہیں، اس میں بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، اور پھر اور بھی کوئی نیک کام، اور ان میں سے کوئی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کے بہترین عمل کو لے کے اس پر اجر عظیم دے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک اچھا طالب علم کبھی کوئی غلطی کر دیتا ہے تو اگنور کر دی جاتی ہے وہ غلطی، کبھی چھوٹا سا صدقہ بھی آپ کو بڑی بلا سے بچا لیتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے، ایک کھجور کا صدقہ آپ کو ایک بڑے حادثے سے بچا لیتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیسے بچ گئے۔ آپ سڑک پہ نکلتے ہیں نا تو کبھی بالکل آپ بال جتنے باریک فاصلے پہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں نیکی کے چھوٹے سے چھوٹے کام سے بھی کترانا نہیں چاہیے، سستی نہیں دکھانی چاہیے، اور بڑے سے بڑے کام میں بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ جتنا لمبا راستہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وادی پار کرنے کا اجر لکھا جائے گا۔ یہ دورہ قرآن بڑا ہی لمبا ہو گیا، 30 دن میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، اگر اسی رفتار سے چلتے تو اب تھوڑا سا ہی باقی ہوتا، لیکن تو لمبا ہی لمبا ہو گیا، تو بڑا ہی تھکا دیا ہوں۔ تو بات یہ کہ جتنا رستہ لمبا اتنا اجر زیادہ۔ انسان آپ کے احسان کو بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتا، وہ آپ کے نامہ اعمال میں کریڈٹ ڈال رہا ہوتا ہے جب آپ سو رہے ہوتے اس وقت بھی۔ ہمارے ایک جاننے والے، انہوں نے ایک بزنس شروع کیا تو ان کو ماشاءاللہ اتنا پروفٹ ہو، بتا رہی تھی ایک دن خاتون کے میرے ہسبینڈ سو رہے ہوتے ہیں اور ان کے بینک میں جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں ان کی ٹک 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 مسلسل ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اتنا مال آ رہا ہوتا ہے، آ رہا ہوتا ہے، آ رہا تھا، آ رہا تھا۔ تو اب اس وقت میں نے سوچا کہ کیسے اللہ تعالیٰ بندے کی نیکیوں میں بھی ایسے ہی، وہ صدقہ جاریہ کا جو کام ہوتا ہے نا، آپ سو رہے ہیں اور وہ ٹک 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 آپ کے کریڈٹ بڑھا جا رہا ہے، بڑھا جا رہا ہے، لیکن پھر کام ایسے کریں نا جو صدقہ جاریہ بنے۔ اب وہ گھر بیٹھ کے نہیں بنتا، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، نکلنا پڑتا ہے، دوسروں کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل جائیں، کیونکہ اب پیچھے بہت زیادہ منافقین کی کھچائی ہوئی نا، کہ جو پیچھے رہ گئے تھے اور بہانے بنائے تھے انہوں نے، اور تو اب یہ سب ایک طرح سے مسلمان ڈر بھی گئے اور بہت موٹیویٹڈ بھی ہو گئے۔ تو کہا یہ نہیں کہ ہر جنگ میں ہر ایک کو نکلنا ہے یا ہر کام میں ہر ایک کو جانا ہے، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب وہ ان کی طرف واپس لوٹ کر جائیں تو اپنی قوم کو خبردار کریں تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچے۔ اس آیت نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا بہت زیادہ کہ الوداع ہونا چاہیے، جہاں دنیا کے ہر حصے سے لوگ آئیں، پڑھیں، واپس جائیں، اپنی اپنی جگہوں پر پھر وہی پیغام پھیلائیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے اوپر ایک دینی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی سمجھ بوجھ عام کرنے کے لیے ایسی جگہ بنائیں، ایسے سسٹم بنائیں کہ جس میں سے لوگ سیکھیں اور سیکھ کر واپس جا کر چراغ جلائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہالت بہت زیادہ ہے نا ہمارے معاشرے میں، خرابیاں ہیں نا، علاقوں کے علاقے ایسے جہاں کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، کچھ نہیں، جہالت ہی جہالت، کیا ہوگا؟ لیکن اگر آپ نیت اور ارادہ کر لیں, اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص شروع ہی کرے, تو تب جو شروع ہو چکا ہے اس میں بھی اگر انسان ایک سپورٹ بن جاتا ہے تو وہ جو پہیا چل پڑتا ہے نا, تو ہر ایک کے لیے پھر اجر بڑھتا ہے, صرف شروع کرنے والے کے لیے نہیں, جس جس کا حصہ ہوتا ہے. اور یہی چیزیں صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں. تو بہرحال یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جن کاموں میں مسلمانوں کا بھلا ہو, انسانوں کا بھلا ہو, جن کی سب کو ضرورت ہو, ان کاموں کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص تیار کیا جائے جو وہی کام کریں اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں, تاکہ مسلمانوں کی مصلحتیں ان کو حاصل ہوں. یہ ڈویژن آف لیبر بھی ہے. ایک زندہ معاشرے کو صرف ایک جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں ڈاکٹرز, انجینئرز, ماہر معاشیات, علماء, مفکرین کی ضرورت ہوتی ہے. سب ایک محاذ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے, کیونکہ اگر سارے ایک ہی کام کریں گے تو پھر تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ نہیں کہا پورا گاؤں اٹھ کے آ جائے, سب لوگ ڈاکٹر بن جائیں یا سب لوگ انجینئر بن جائیں یا سب علماء بن جائیں. نہیں, اللہ نے مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا, جس کی جو صلاحیت ہے اس کو وہ کھپائے لیکن معاشرے کی ضرورت پوری کرے. یہاں یہ جو لفظ ہے نا, لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, تو اسلام میں تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصد دین میں بصیرت حاصل کرنا ہے, تاکہ انسان آخرت کی فلاح حاصل کرے اور اپنی اور دوسروں کی اس مقصد کے لیے تربیت کرے. ایک ہوتا ہے سطحی علم, سپرفیشل, جو صرف سوشل میڈیا سے ملتا ہے, گوگل سے مل جاتا ہے, اے آئی سے مل جاتا ہے, لیکن یہ کافی نہیں, یہ انفارمیشن ہے. تفقہ ہوتا ہے جب اس کے اندر محنت کی جاتی ہے, غور و فکر کیا جاتا ہے, کسی استاد کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے اس کو. اب اس میں آپ دیکھیں, مثال کے طور پر اگر یہی پارا اگر آپ گھر بیٹھ کے پڑھیں, چاہے آپ سنیں ہی, تو وہ بات نہیں بنے گی کہ جو بیٹھ کے تکلیف اٹھا کے محنت کر کے سمجھ کے انسان پڑھتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ کہا گیا کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کے احکامات خوب سمجھ کے کیا کرے, صرف ڈگریاں نہ لیتا جائے, صرف مناظرے نہ کرے, بلکہ انذار کرے, لوگوں کو خبردار کرے. اور یہاں پر ان سارے طالب علموں کی جو باہر سے آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ایک ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ وہ واپس اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو جہالت سے نکالیں, اندھیرے سے نکالیں. یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, واپس جا کے کیا کرنا ہے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, جب واپس جانا ہو, یہ نہیں کہ ابھی سے اٹھ کے چلے جائیں, جب جانے کا وقت ہے, جب آپ کو جانے کی اجازت دی جائے. یعنی صرف خود شعور حاصل نہیں کرنا بلکہ دوسروں کو بھی باشعور بنانا ہے. اس آیت نے ایک زبردست تعلیمی ماڈل دیا ہے ہمیں, یہ کہ اچھے لوگوں کی سلیکشن کی جائے, باصلاحیت لوگوں کی, پھر وہ دین میں گہری سمجھ بوجھ حاصل کریں, پھر وہ بیک ٹو بیسکس اپنے واپس جائیں, صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہیں, پھر وہ اصلاح کا کام کریں اور لوگوں کی آخرت کی فکر کریں. تو ہمارے معاشرے کو مصلحین کی ضرورت ہے, مصلحات کی ضرورت ہے. اگر کسی قوم کے پاس مال بہت ہے لیکن دین کی سمجھ نہیں تو بھٹک جائے گی, تو اس کام کو منظم کرنے کی ضرورت ہے.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ما کان لأہل المدینة ومن حولہم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ولا ينفقون نفقة صغيرة يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتل الذين يلونكم من الكفار، کفار میں سے جو تمہارے آس پاس ہیں ان سے جنگ کرو، اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. پچھلی آیت میں علمی محاذ کی بات کی گئی تھی، وہ بھی دفاعی کام ہے. اسی لیے وہ جو فی سبیل اللہ زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے نا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف مسکینوں یتیموں کے لیے، نہیں، دین کی خدمت کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ فکری محاذ پر دین کا دفاع ہے اور یہ سرحدوں کی حفاظت ہے. تو وہاں علمی محاذ تھا، یہاں دفاعی محاذ ہے، اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ. الذین یلونکم، پہلے قریبی فتنوں کو ختم کرو، جو قریب کے لوگ ہیں. عالمی مسائل پہ ہم بہت باتیں کرتے ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس پہ ہماری بہت رسائی ہوتی ہے اور ہم اس کے لیے بڑی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن قریب سے شروع نہیں کرتے. اور سب سے قریب کا دشمن کہاں ہے؟ اپنے اندر، اپنی ذات سے نہیں شروع کرتے. گھر میں لڑائیاں ڈالی ہوئی ہیں اور دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر نعرے لگ رہے ہیں. ابھی پہلے گھر میں تو امن پیدا کرو. یعنی جو شخص اپنے کانفلکٹس کو نہیں سالو کر سکتا، وہ عالمی کانفلکٹس کو سالو کر سکتا؟ یا اس کے لیے اس کی کوئی آواز با اثر ہوگی؟ اور پھر یہ کہ دشمن کو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ آپ ایک ترنے والا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ کیا ہے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، آپ کو کردار کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے اتنا مضبوط ایمان والا ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی حق کے راستے سے ہٹا نہ سکے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، تو اس سورت نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں. وہی سے سچے مومن اور شک کرنے والے کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے. اس آیت میں ایک نفسیاتی ٹیسٹ بیان کیا گیا ہے کہ وہی کا نازل ہونا ایک کرائیٹیرین ہے جو سچے مومن کو الگ کر دیتا ہے. وہ خوش ہو جاتا ہے جو بھی وہ پڑھتا ہے قرآن میں سے، اور جو شک کرنے والا اور جو کچا پکا مومن ہے، وہ کہتے ہیں میں تو کچھ نہیں سیکھا، مجھے تو کچھ نہیں ملا. یہ قرآن الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے. سچے مومن ان الفاظ کو 100 دفعہ بھی سنے نا تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، لیکن نفاق کے ساتھ ایمان نہیں بڑھتا. اور اس کی مثال نا آپ یوں سمجھیں جیسے بیٹری کی مثال ہے. ہمارا دل بھی ایک بیٹری، یعنی کہ قرآن مجید ایک پاور ہاؤس ہے نا، ہمارا ایمان ایک بیٹری کی طرح ہے. بیٹری لو ہوتی ہے پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ تو قرآن کے ذریعے، قرآن کی مجالس کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو چارج کرتے ہیں. اور قرآن بارش کی طرح ہے، مومن کے دل پہ بارش اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے، زرخیز زمین اسے جذب کر لیتی ہے اور اس سے خیر پھوٹنے لگتی ہے، نیک اعمال کی کثرت ہو جاتی ہے. لیکن منافق کے دل پہ اترتی ہے، کچھ نہیں اترتا، وہ پتھر کی طرح چٹیل پتھر پہ پڑتی ہے تو سڑک جیسے دیکھی ہوگی، کچھ سڑکیں صاف ہو چکی ہوتی ہیں، بس صرف دھل جاتی ہیں اور دوبارہ ان کے اندر وہی تھوڑی دیر کے بعد وہ گاڑیاں شاڑیاں چلتی ہیں تو ویسے ہی ہو جاتی ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، تو اس صورت نے ان کی نجاست میں مزید نجاست کا اضافہ کر دیا. قرآن سن کے وہ اچھا بننے کے بجائے پہلے سے بھی برے بن گئے اور اس حال میں مرے کہ یہ کافر تھے. سبحان اللہ، ایک ہی قرآن ہے، کچھ لوگوں کا ایمان بڑھاتا ہے اور کچھ لوگوں کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس میں شامل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، دو لوگوں پہ مختلف اثرات کیوں ہوتے ہیں. ایک بیمار دل والا ہے، ضدی ہے، انکار پہ ہی تلا ہوا ہے کہ میں نے نہیں بدلنا، جو مرضی سنا دو، جو مرضی کہہ دو. کوئی انسان اپنی بات تھوڑی سنا رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی باتیں ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ ریسپٹیو ہے، تیار ہے کہ مجھے نئی بات ملے تو میں ایک اور نیکی شروع کر دوں. بارش کا پانی اچھی زمین کو زرخیز کر دیتا ہے، اس میں ہری بھری گھاس ہو جاتی ہے. گندی زمین یا گندگی کے ڈھیر پہ بارش پڑتی ہے تو سڑاند اٹھتی ہے، بو پھیلتی ہے شہر میں. تو دل کی کیفیت کے مطابق قرآن کا اثر ہوتا ہے، خالی انفارمیشن سے فرق نہیں پڑتا، اصل چیز پھر انٹینشن ہے، کس نیت سے آپ سن رہے ہیں. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا بھلا یہ منافق دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں. یعنی آفات جو ہیں بیرونی بھی ہو سکتی ہیں آزمائشیں، اور اندر کی بھی، وبائی امراض بھی ہو سکتی ہیں، سیلاب بھی ہو سکتے، کوئی بھی چیز. یعنی کوئی دو مصیبتیں سال بھر میں آ جائیں تو یہ سال میں دو دفعہ فتنے میں مبتلا ہونا ہے. یعنی کوئی بھی تکلیف جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو توبہ اور اصلاح پر ابھارنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے. تو جو بھی تکلیف آئے، جو بھی تکلیف جسمانی ہو، موسمیاتی ہو، معاشی ہو، تو اس میں مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کا پرسپشن بدل جاتا ہے. اور غافل کا رویہ کیا، تکلیف آتی ہے تو شور مچاتا ہے، دوسروں کو بلیم کرتا ہے، نصیحت کرنے والوں کو برا بلا کہتا ہے. آپ دیکھیں نا، جیسے بچے بیمار ہوتے ہیں مثلا، تو ماں باپ ان کو کہتے ہی ہیں نا کہ دیکھو بیٹا تم کیئر کرو، سردی ہے، اچھا سے لباس پہنو، دیکھو تمہیں ٹھنڈ لگ گئی ہے. اور بچے اس بات کو مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ کیوں کہہ دیا کہ تم نے کیئر نہیں کی. اور یہ صرف بچوں کی بات نہیں، ہم بھی، ہمیں کوئی کہہ دے نا زکام ہو تو کیا کھٹا کھایا تھا، تو ہمیں کتنی بری لگتی ہے بات. بری لگنے کے بجائے کیا ہونا چاہیے، اگر کھایا تھا تو کہے مسکرا دے جی کھایا تھا، دوسرا بھی خوش ہو جائے گا کہ میرا گیس ٹھیک نکلا. اور اگر نہیں کھایا تھا تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بات ختم. لیکن اگر آپ اس کو لے کے اور اس کو ایک بتنگڑ بنا دیں اور اپنے والدین کو برا بلا کہنے لگے، اپنے دوستوں کو، شوہر کو، ہر ایک کو، یہ تو ہیں ہی ایسے اور یہ تو ہر وقت مجھے نصیحتیں کرتے ہیں، تو کیا ہوگا، آپ کی اصلاح ہو جائے گی، آپ آئندہ کے لیے بچ جائیں گے اس مصیبت سے؟ نہیں. تو چھوٹے بڑے حادثات کو صرف خبر سمجھ کے نہ سنیں، ان سے سبق لیں، آزمائش آنے سے سبق لیں. کوئی بھی تکلیف ہو، مثلا کبھی میں نے کوئی چیز نہیں کھاتی تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ کیوں نہیں کھاتی، کسی نے منع کیا، میں نے کہا میں نے اپنے آپ کو خود منع کیا، میں نے کھا کے یہ دیکھا ہے کہ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے، میری باڈی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، تو مجھے تو خود سمجھ آ گئی ہے کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں. مومن ہر تکلیف دہ سچویشن سے سبق سیکھتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے. لیکن آزمائش کے بعد بھی اگر دل نہیں بدلتا تو یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے، پھر دل زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ دل اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یعنی منافق آنکھوں آنکھوں میں باتیں کرتے ہیں، پھر یہ واپس پلٹ جاتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے. یعنی یہ منافقین کی چور نفسیات ہوتی ہے نا، مجرمانہ ذہنیت، جو حق کا سامنا نہیں کر سکتے اور بھاگتے ہیں وہاں سے. تو بعض لوگ ایسی مجالس سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں اس گناہ کی بات ہو جو ان میں موجود ہوتی، وہ کہتے ہیں یہ پھر نصیحت کرنے لگے بھاگو. اسی طرح سوشل میڈیا پر ان کی سلیکشن کیا ہوتی ہے، جو کوئی اچھی بات کرتا ہے اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس کو نہیں سننا میں نے، اور جو کوئی فضول باتیں کرتے ہیں باغی لوگ ان کو لائک کرتے ہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے. کیا ذہنیت ہے یہ، جو حق سے خود پھرا ہوا ہوتا ہے نا، اللہ بھی اس کے دل کو پھر حق سے پھیر دیتا ہے، اور وہ حق سے پھرے ہوئے لوگوں کا ہی فالوور ہوتا ہے، اور جو روشنی سے بھاگتا ہے اللہ اسے اندھیرے کا عادی بنا دیتا ہے، پھر وہ اندھیروں میں ہی خوش رہتا ہے. اگر نصیحت چبھے تو اپنا جائزہ لیں، وہاں سے بھاگنے کی بجائے، کسی کو بلیم کرنے کی بجائے، اپنے اندر جھانکیں کہ میرے دل میں تو کوئی نفاق کا حصہ نہیں. ہماری زندگی میں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بلکہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور ایک اور سبق کی سائد سے کیا ملتا ہے، کہ اچھی محفل اور نصیحت کی باتوں سے منہ موڑنا دل کے سخت ہونے اور ہدایت چھن جانے کا پیش خیمہ ہوتی. تو اس لیے ڈرنا چاہیے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ گیا ہے جسے تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کا حریص ہے، مومنوں پہ بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار خصوصیات بتائی گئی. ایک یہ جو فرشتوں میں سے نہیں انسانوں میں سے رسول ہیں تاکہ تمہارے لیے رول ماڈل ہوں. ہمیں پتا ہے کہ وہ انسانی کیفیات اور نفسیات سے واقف ہیں. نمبر دو، امت کو پہنچنے والی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی آپ کے دل پہ بوجھ بنتی تھی. رؤوف باپ کی شفقت کو کہتے ہیں، جو اولاد کی تکلیف دیکھ کے تڑپ اٹھتا ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. رأفا تو عزیز و علیہ ما انتو، حریص و علیکم، تمہارے اوپر حریص ہے کس بات کا کہ تم ہدایت پا جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اور بڑا ہی شفقت کرنے والا مہربان ہے جو مسلسل رحم کرتا. رحیم اس کو کہتے ہیں نا جو بار بار رحم کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں بری پڑی ہیں. ایک بدو مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے، آپ صحابہ کو روکتے ہیں کہ اس کو نہ کچھ کہو، تکلیف نہ دو، پھر آپ خود پیار سے سمجھاتے ہیں. اور یہ شفقت آج بھی ہمارے لیے مشعل ہے، سب پیرنٹس کے لیے بھی، کہ بچوں کو تانے دینے کی بجائے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے پیار سے سمجھائیں ضرور، ریلیٹ کریں چیزوں کو کہ مختلف چیزیں کیسے ورک کرتی ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، تو آپ کہہ دیجئے اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. یعنی آپ کی شفقت، کیئر، محبت کے باوجود اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، دل چھوٹا نہ کریں. آپ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنا لیں کہ آپ نے جو بھی کسی پہ احسان کیا ہے وہ اللہ کی خاطر کیا ہے، بندوں سے اپروول نہیں چاہیے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ ہی پر توکل کرے. اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. جو شخص عرش عظیم کے مالک کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشکلات سے اور لوگوں کے رویوں سے نہیں گھبراتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ماں باپ ہوں یا کوئی اور ہوں. سورۃ توبہ کا اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ کہ انسانوں سے امیدیں توڑ کر اللہ سے ہی لو لگانا اصل کامیابی ہے.
یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن